گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دعوت اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, درود پاک نہ پڑھنے کے حوالے سے یہ فرمان ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیے کہ الحمدللہ عزوجل ہم سب کی آرزو نیت اور ٹارگٹ یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, آقا کی شفاعت کے صدقے ہم سب داخل جنت ہوں, تو درود پاک بھی اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب تشریف فرمائے. پہلا سوال میں یہ عرض کروں گا حضور, کوئی چیز جب گروی رکھوائی گئی اور اس پر جب قرض لے لیا گیا, قرض ادا بھی کر دیا, ابھی رہن رکھی ہوئی چیز واپس نہیں کی تھی کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی, ضائع ہو گئی, تو اب کیا حکم ہوگا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رہن یعنی کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھوائی جائے, تو جس کے پاس وہ چیز گروی رکھوائی گئی ہے اس کے پاس جو اس کا قبضہ ہوتا ہے, یہ قبضہ امانت نہیں ہوتا,
ٹھیک,
کہتے ہیں قبضہ زمان ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی جی اس کے پاس, تو اس نے جو دین ادا کیا ہے, جو قرض اس کو دیا تھا, وہ جو ہے ساقط ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پہ اس نے جو ہے 1000 روپے کسی کو قرض دیا جی تھا اور اس سے کوئی چیز رہن رکھوائی تھی, اس کی قیمت بھی 1000 ہے.
ٹھیک ہے,
اب وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ قرض ختم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
اب آپ نے سوال کیا کہ بھائی دینے والے نے قرض بھی دے دیا ہے, اب اس پر یہ تھا کہ اس کی چیز واپسی کرے, ابھی اتنا موقع نہ ملا کہ وہ چیز اس کے پاس ضائع ہو گئی, تو ایسی صورت میں جو ضائع ہو رہی ہے یہ قرض کی عوض ہی ضائع ہوگی.
ٹھیک ہے,
یعنی اب جو اس نے اپنا قرض وصول کر لیا ہے وہ اسے واپسی
کر دے
دینا پڑے گا.
اچھا,
کیونکہ یہ جو چیز اس کے قبضے میں قبضہ زمان ہے, اور جب رہن رکھی ہوئی چیز کسی کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ جو اس نے دین دیا ہے, قرض دیا ہے, وہ ساقط ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے.
مری شہر کے ناظرین, یہ بڑا اہم سوال تھا جو ہم نے مفتی صاحب سے کیا, اس کا جواب آپ نے سماعت فرمایا. انشاءاللہ مزید سوال کریں گے. آئیے آپ کی کورس کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
سوال ایک تو یہ کہ تجدید ایمان کرنے کا کیا طریقہ ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل گھروں میں جو باتھ روم ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی اکٹھے ہی ہوتے ہیں, تو کیا باتھ روم میں وضو کیا جا سکتا ہے؟
تجدید ایمان, دوبارہ سے کلمہ پڑھنا جو تجدید ایمان ہوتا ہے.
دیکھیں اگر تجدید ایمان اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ کوئی کفر صادر ہوا ہے, تو اگر واقعی معلوم ہے کوئی کفر ہوا تھا اور اس کو کفر جانتا ہے اور اس کا ذکر کر کے توبہ کرتا ہے, مثال کے طور پہ اس نے کوئی کفریہ فیل کیا, مثال کے ویزا فارم میں اپنے آپ کو کافر معاذ اللہ شو کیا, تو ایسی صورت میں کفر ہے.
صحیح,
اور وہ اس طرح توبہ کرے گا کہ یا اللہ کہ جو میں نے ویزا فارم میں اپنے آپ کو کافر لکھا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں.
ٹھیک ہے,
اور پھر کلمہ شریف پڑھے. اور اگر کہیں کفریات اس نے کیے ہیں لیکن یاد نہیں ہے کون کون سے کیے ہیں, تو پھر اس طرح توبہ کرے کہ یا اللہ عزوجل میں نے جو کفریات میں نے کیے ہیں مجھ سے صادر ہوئے ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں.
ٹھیک ہے,
اور پھر کلمہ شریف پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر ترجمہ اس کا جانتا ہے تو ترجمہ پڑھنے کی حاجت نہیں. اور اگر احتیاطی طور پہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی میری زبان سے جو ہے وہ کفریہ کلمہ نکل گیا ہو, تو پھر اس طرح توبہ کرے گا کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح جو ہے یہ تجدید ایمان کیا جاتا ہے. یعنی مختصر یہ کہ اگر کوئی واقعی کفر ہوا ہے تو اور یاد ہے تو اس کا تذکرہ کر کے ہی جو ہے وہ تجدید ایمان کرے گا, اور اگر احتیاطی طور پہ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ کہے گا کہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں, پھر وہ تجدید ایمان یعنی پھر کلمہ شریف پڑھے گا.
اچھا, یہاں پر دو باتیں اب میرے ذہن میں جو آئیں وہ یہ, نمبر ایک تو یہ کہ ایک تو جس کو 100% یہ کنفرم تھا کہ میں نے کلمہ کفر بکا میرے منہ سے یہ نکلا, اب اس کا آپ نے طریقہ ارشاد فرما دیا کہ وہ پرٹیکولر اس کلمے کو اپنی زبان سے دہرا کر اس کی توبہ کر کے پھر کلمہ پڑھے گا. اچھا, اب اگر واقعی ایسا ہوا تو اس کی شادی اگر ہے تو اس پر کیا اثر پڑے گا, اگر کسی کا مرید ہے تو کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں, اب کفر کی صورت میں واقعی کوئی سری کفر بکا تھا جس کی وجہ سے یہ دارہ اسلام سے خارج ہوا, تو دارہ اسلام سے خارج ہوا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا.
ٹھیک ہے,
اب اسے جو ہے وہ دوبارہ سے تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا اگر عورت راضی ہو.
ٹھیک
ٹھیک ہے, باہمی رضا مندی سے جو ہے وہ تجدید نکاح یعنی دو گواہوں کی موجودگی میں جو ہے وہ نئے مہر کے ساتھ ایجاب و قبول کیا جائے گا. اور اسی طرح اگر جن سے بیعت تھے وہ بیعت بھی ٹوٹ گئی,
ٹھیک,
اگر دوبارہ ان سے بیعت ہونا چاہتے ہیں جامع شرائط پیر سے تو ان سے دوبارہ بیعت ہونا پڑے گا.
اچھا, یہ تو وہ صورت تھی کہ جب اس کو 100% یہ یقین تھا کہ میں نے کلمہ کفر بکا,
اگر احتیاطی طور پہ ہے
تو اس صورت
اس صورت میں بھی احتیاطی طور پہ نکاح بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ تجدید نکاح کہلائے گا, نکاح پر نکاح نہیں کہلائے گا.
ٹھیک ہے,
نکاح پر نکاح ہوتا ہے کہ عورت کسی کے نکاح میں ہو تو اس کے بعد کسی اور سے نکاح.
ٹھیک ہے,
اسی سے دوبارہ نکاح ہو رہا ہے تو یہ تجدید نکاح, تو اس میں پھر تجدید نکاح یعنی جو احتیاطی طور پہ کیا جاتا ہے اس میں پھر مہر ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. دو گواہوں کی موجودگی میں چاہے گھر کے افراد ہوں, ایک مرد دو عورتیں یا دو مرد ہوں, ان کی موجودگی میں جو ہے
تجدید نکاح
کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا, وہ کہے میں نے قبول کیا, تو اس طرح جو ہے یہ تجدید نکاح ہو جائے گا.
مدی چل کے ناظرین پتہ یہ چلا کہ جو کفر کا معاملہ ہے اس کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے, اور اس حوالے سے مذاق میں جو دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں مذاق کے اندر کفر بکے جاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ کا, جنت کا, دوزخ کا, فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک تفصیلی بات ہے لیکن میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کا معاشرہ دور چل رہا ہے اس میں کفر بکنا لوگ اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کے احکام کی طرف چلے جائیں تو بعض ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو مفتی صاحب نے بھی ارشاد بھی فرمایا, یعنی اگر مرتد ہو گیا تو پھر تو اس کی عبادت حج وغیرہ سب بہت تفصیلی کلام ہے. تو اس حوالے سے زبان کی احتیاط اور کفل مدینہ کی بہت حاجت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا, اسی کے ساتھ دوسرا سوال ان کا تھا واش روم میں وضو کرنے کے حوالے سے, اٹیچ بات جو ہوتے ہیں.
جی دیکھیں, اٹیچ بات میں وضو کرنے سے وضو تو ہو جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اٹیچ بات میں اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کی جو دعائیں ہیں وہ آپ نہیں پڑھ سکتے, تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے.
ٹھیک ہے,
اگر اور کوئی انتظام ہے باہر کہیں جا کر یا الگ سے کوئی ہے وہاں جا کر جو ہے وضو کیا جائے, لیکن اگر یہیں کرنی پڑنی حاجت پڑ رہی ہے تو وہاں رہ کر جو ہے وہ کوئی دعائیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتے, البتہ وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا. اگلی کال.
میرا نام محمد عظیم قلعہ دار ہے شاہنور سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لے تو اس سورت میں کیا کرنا ہے؟
جی شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سجدہ صاحب لازم ہے.
دیکھیں, فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سنت تو یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پر اکتفا کیا جائے.
ٹھیک ہے,
یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے, لیکن اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا لی,
ٹھیک ہے,
تو اس سورت میں نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں ہے.
ٹھیک جی, اگلی کو.
گلزار طیبہ سے ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. زید نے ایک بکرا لیا دربار پہ دینے کی نیت سے کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو ہم فلاں دربار پہ جا کر بکرا دیں گے. اب وہ بیٹا ہوا تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اب وہ زید کی نیت یہ ہے کہ اس بکرے کو قربانی پہ لگا دیا جائے, جب دربار پہ جائیں گے وہاں کوئی اور بکرا دے دے, آیا جائز ہے؟
جی منت والا ہے,
نیت کی تھی کہ بچہ ہوگا
جی
تو فلاں مزار پہ جا کے بکرا دیں گے. تو مزار پر جا کے بکرا دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر جو ہے وہ جانور وغیرہ اگر ذبح کرتے ہیں تو اس کا گوشت وغیرہ تقسیم کر دیا جائے گا یا دیگ وغیرہ کر کے سب کو کھلا دی جائے گی بطور نیاز. تو اس طرح منت ماننا جائز ہے, لیکن یہ ایسی منت نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا واجب ہو.
ٹھیک ہے
کہ وہاں جا کر جو ہے دربار میں جا کر ہی جانور ذبح کیا جائے, ایسا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جانور انہوں نے اس نیت سے لیا تھا کہ فلان دربار پہ جا کر ان بزرگ کے سال ثواب کے لیے میں کروں گا, اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں جو ہے وہ قربانی کے لیے رکھ لوں, شرعی طور پہ جائز ہے کیونکہ وہ اس کے مالک ہیں.
صحیح,
اس کی نیت, ان کی نیت کرنے سے ان کی ملکیت سے تو نکلا نہیں جانور, تو اس کو قربانی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آئندہ نیت ہے کہ کبھی میرے پاس ہوگا تو میں فلان بزرگ کے سال ثواب کے لیے کر دوں گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں.
مدی شہر کے ناظرین آئیے آپ کی ویڈیو کال بھی ہم شامل سلسلہ کرتے.
مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, نماز میں عملے کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, عملے کثیر کی وضاحت فرما دیجئے.
جی حضور کیا فرمائیں, عملے کثیر کسے کہتے ہیں؟
دیکھیں عملے کثیر وہ ہے کہ جو نماز کے اعمال میں سے نہ ہو اور نہ ہی اصلاح نماز کے لیے ہو اور اسے نماز میں بغیر ضرورت کیا جائے. جیسے نماز میں کھانا پینا ظاہر ہے یہ عمل کثیر ہے, تو اعمال نماز سے نہ ہو. جیسے آپ مثال کے طور پر اس کا جو ہے وہ وضو ٹوٹ گیا ہے, اب شریعت یہاں اسے اجازت دیتی ہے چند شرائط کے ساتھ.
جی جی,
اگر وہ شرائط پائی جائیں تو نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے دوبارہ اسی جگہ سے نماز شروع کر سکتا ہے. بظاہر یہ بھی چلنا عمل کثیر ہے لیکن اعمال نماز سے ہے.
ٹھیک ہے,
اصلاح نماز اعمال نماز سے, تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اعمال نماز سے نہ ہو. اور یہ بھی تعریف بیان کی گئی ہے کہ نماز میں ایسا عمل کرنا کہ جو نہ اعمال نماز سے ہے نہ اصلاح نماز سے ہے,
جی جی,
بلکہ دور سے دیکھنے والا اسے یہ سمجھے کہ یہ نماز میں
جی
نہیں ہے, اس کو گمان غالب ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے, تو ایسی صورت وہ عمل کثیر کی ہوتی ہے, تو اس صورت میں جو ہے نماز ٹوٹ جاتی.
مدی شل کے ناظرین نماز کے احکام نامی کتاب امیر اہل سنت نے اس کو تحریر فرمایا. اگرچہ بھاری شریعت میں سارے احکام موجود ہیں لیکن ظاہر بھاری شریعت ہر ایک کا لینا پڑھنا سمجھنا تھوڑا دشوار محسوس ہوتا ہے, تو اس لیے آسان اردو کے اندر یہ کتاب مرتب کی گئی ہے, تو اس کو حاصل کر لیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ مزید معلومات آپ کو حاصل ہوگی. مسجد کے جو متولی ہیں تو مسجد کی کسی چیز کو کرائے پر دے سکتے ہیں؟
مسجد کی کسی چیز کو؟
ہاں
دیکھیں اگر تو وہ وقف ہی اسی طور پہ کی گئی ہو کہ اس کو کرائے پر دیا جائے, یہ شروع سے ہی واقف نے اس شرط کے ساتھ وقف کی ہو پھر تو دے سکتے ہیں, لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو مسجد کے لیے ہی وقف کی گئی ہے, کرائے پر دینے کے لیے نہیں کی گئی, تو اس صورت میں انہیں اس کی اجازت نہیں.
دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں مسجدوں میں, عموماً دکانیں بنائی جاتی ہیں,
دکانیں تو عموماً ضروریات مسجد کے لیے ہوتی ہیں, وہ تو دے سکتے ہیں کرائے پر. اس طرح مسجد کی جو اشیاء ہوتی ہیں,
جی جی
ٹھیک ہے نا, جو مسجد میں جیسے سیڑھی ہو گئی,
ہاں
اس طرح اسی طرح جو ہے وہ نہلانے کے لیے تختہ ہو جاتا ہے,
جی جی
اس کی ڈولی ہو جاتی ہے میت کو رکھنے کے لیے, عمومی طور پہ یہ کرائے پر نہیں دی جاتی نہ اس کے لیے وقف کی جاتی ہیں, ایسی چیزوں کو جو ہے وہ کرائے پر نہیں دے سکتے.
اچھا ایک اسلامی بہن یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ قضا نمازیں جو ان پر ہیں اس کی گنتی یہ کہاں سے شروع کریں, سٹارٹ کہاں سے کریں, اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
دیکھیں اب یہ غور کریں, اب جب سے یہ بالغ ہوئی ہیں
جی
تو یہ شروع سے ہی نمازیں پڑھ رہی ہیں یا شروع سے نمازیں قضا ہوتی رہی ہیں, اب بالغ ہونے کا بھی نہیں پتا,
ٹھیک,
تو احتیاطاً جو ہے وہ 9 سال کی عمر سے ہی جو ہے یہ اس کو شمار کرنا شروع کریں,
جی جی
کے, اور ظن غالب کریں کہ کون سی نماز ان کی زیادہ قضا ہوئی ہوگی,
جی جی
اس کا حساب لگا کر جو ہے اپنی نمازیں پڑھتی رہیں.
اس حوالے سے بھی ایک رسالہ موجود ہے, قضاء عمری کا طریقہ. تو اس کو بھی آپ حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایس ایم ایس بڑا نازک آیا ہے اس حوالے سے کہ میری والدہ بیمار ہیں اور ہم لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, تو اب والدہ جو ہے وہ ظاہر وہ مریضہ ہیں, وہ مریضہ ایسی ہیں کہ وضو ان کا بار بار ٹوٹ رہا ہے یہ سمجھ لیں, تو کیا پیمپر استعمال کرنے کی صورت میں اس طرح ان کو ہم عمرے پہ لے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں ایسی مریضہ ہوں تو ان کو نہ ہی لے کے جایا جائے, ان کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے. اور ایسی مریضہ یا کوئی مریض ہے کہ جس کو قدرت نہ ہو,
ٹھیک ہے,
کہ حاجت ہوتی ہو تو نکل جاتا ہو پیشاب وغیرہ, تو انہیں مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے, تو لہٰذا انہیں عمرے پر نہیں لے کے جا سکتے.
مدی شل کے ناظرین موضوع رہا نے ہمارا یعنی گروی, چیز کو گروی رکھنے کے حوالے سے, انشاءاللہ اس پر مزید سوال کریں گے. آئیے ایک اور ویڈیو کال ہم شامل کر دیں.
میرا نام فاروق احمد اتاری, میرا دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب کوئی اسلام بھائی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر قبلے کا پتہ نہ چلے تو ایسی صورت میں وہ نماز کیسے پڑھے گا؟
جی کیا فرمائیں؟
دیکھیں اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے نہ کوئی وہاں کوئی مسلمان ہے جو اسے جو ہے قبلے کی سمت بتائے, نہ وہاں مساجد ہیں محرابیں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر وہ قبلے کی سمت معلوم کر سکے, نہ وہاں سورج تارے چاند نکلے ہوئے ہیں, تو نکلے ہوئے تو ہیں لیکن وہ وہ علم نہیں جانتا کہ جس کے ذریعے سے وہ
ٹھیک
پہچان سکے, تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ شخص تحری کرے یعنی غور کرے,
ٹھیک ہے,
اور جس طرف قبلے کا ہونے کا اس کے دل میں بات جمتی ہے کہ اس طرف جو ہے قبلہ ہوگا,
جی جی,
تو اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی,
ٹھیک ہے.
البتہ اگرچہ نماز پڑھنے کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی یار میں نے جس جگہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ تو قبلے کی سمت نہیں تھی, تو نماز اس کی ہو جائے گی. جس وقت پڑھ رہا تھا اس وقت بتانے والا کوئی نہیں تھا, کسی ذریعے سے اسے پتا نہ چلا, اور شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تحری سوچ بچار کر کے جس طرف اس کا دل جمع وہاں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک. مدی چل کے ناظرین جامع المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ زید نے بکر سے 100,000 روپے قرضہ لیا اور اس کے بدلے میں اس نے زیور رہن رکھوائے, تو اب آیا زکات زید پر ہوگی یا بکر پر ہوگی؟
دیکھیں جو چیز رہن رکھوائی جائے تو جب تک وہ رہن ہے یعنی قرضہ باقی ہے اور رہن ہے تو اس کی زکات کسی پر نہیں ہوگی, نہ اصل مالک پر جس نے رہن رکھوایا ہے نہ اس پر جس کے پاس رہن رکھوایا جائے, دونوں میں سے کسی کے پاس کسی پر جو ہے وہ زکات نہیں ہوگی, بلکہ رہن رکھی ہوئی چیز پر زکات نہیں ہوتی.
اچھا رہن کے حوالے سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے, جو رہن چیز رکھی جاتی ہے دونوں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اب کوئی دینی کتاب ہے یا کوئی دنیاوی کتاب ہے, قرآن مجید کو لے لیں, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اسے پڑھتے ہیں اتنا ثواب پاتے ہیں. اب رہن میں یہی چیزیں رکھی گئیں, بعض قرآن مجید بڑے قیمتی ہوتے ہیں, لاکھوں روپے بھی مالیت ہوتی ہے, تو کیا اب یہ دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس کو مطالعہ وغیرہ کر سکتے ہیں قراءت کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جو چیز رہن رکھوائی اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے,
ٹھیک,
اگر تو جب رہن رکھوائی تھی جس وقت اس وقت ایسی کوئی شرط نہیں تھی,
جی,
نہ معروف تھا کہ اسے استعمال کرے گا, بعد میں جو ہے اسے اجازت دے دی راہن, وہ کتاب کے مالک نے اسے اجازت دی ٹھیک ہے تم اسے پڑھ سکتے ہو,
صحیح,
تو اب اس کے لیے پڑھنا جائز ہوگا,
صحیح,
ورنہ بغیر اجازت اس کا پڑھنا بھی جائز نہیں. لیکن اس میں یہ بات یاد رہے اب جب تک وہ پڑھ رہا ہے استعمال کر رہا ہے اس وقت تک اب وہ چیز رہن نہیں ہوگی,
صحیح,
رہن سے خارج ہو جائے گی,
ٹھیک ہے.
اسی طرح کوئی بھی چیز ہو اس نے کہا ٹھیک ہے تم استعمال کر سکتے ہو بعد میں کہا,
ٹھیک ہے,
اب وہ استعمال کر رہا ہے تو جب تک استعمال کر رہا ہے تو وہ چیز آریتن کہلاتی ہے, رہن نہیں کہلاتی,
ٹھیک ہے.
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر استعمال کرنے کی حالت میں اگر وہ چیز ہلاک ہوتی ہے تو اس کا دین ساقط نہیں ہوگا.
اچھا,
اور استعمال کرنے سے پہلے اور استعمال کر لی اب رکھ دی اب رہن ہے, اب ہلاک ہوگا
تو
اب ضائع ہوگا تو اس کا دین بھی ختم ہو جائے.
مدی چل کے ناظر ایک بہت پیارا سوال مفتی صاحب سے میں کرنے جا رہا ہوں, آپ توجہ سے سنیے گا, کیونکہ مفتی صاحب نے شروع میں جو ہمیں قرض کے حوالے سے فرمایا تھا کہ بھئی قرض دے دیا اس نے لیکن چیز اس کے پاس رہن سے بھی نکلی نہیں تھی اور چیز ہلاک ہو گئی تو وہ دوبارہ قرض کا معاملہ آ جائے گا. تو اب یہ ارشاد فرمائے کہ اگر اس نے اپنا قرض معاف کر دیا تو اب اگر چیز ہلاک ہوئی تو اب کیا ہوگا؟
دیکھیں اگر تو قرض خواہ نے قرض معاف کر دیا, چیز رہن رکھوائی تھی, اب قرض معاف کر دیا یا کہا میں نے تمہیں تحفتاً دے دیا, تو اس صورت میں وہ قرض تو بالکل ختم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
اب اس کے معاف کرنے کے بعد اب اگر وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہوگی تو مرتہن اس کا ضامن نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں جس کے پاس رکھوائے وہ اس کو اس کی قیمت دے یا اس کا دین, وہ تو ختم ہو چکا.
صحیح,
یعنی وہ جو دین تھا جو اس نے قرض دیا تھا وہ تو معاف کر چکا. یعنی اب وہ چیز ہلاک ہوگی تو بغیر کسی شے کے ہلاک ہوگی, کسی شے کے عوض ہلاک نہیں ہوگی, لیکن قرض تو معاف کر دیا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم نے قرض معاف کر دیا, تمہاری مہربانی ہے, جو میں نے تمہارے پاس چیز رکھوائی ہے آپ مجھے تو دے دیں.
ٹھیک,
اب وہ انکار کر رہا, اب انکار کرنے کی وجہ سے وہ ہو جائے گا غاصب.
اللہ,
کیونکہ اب اس کو روکنے کا اختیار ہی نہیں ہے نا.
صحیح,
روکنے کا اختیار جب تھا جب تک قرض تھا.
ٹھیک ہے,
جب تک وہ قرض نہ دے تو روک, اب قرض اس نے معافی کر دیا.
صحیح,
جب قرض ہی ختم ہو گیا تو روکنے کا اختیار نہ رہا.
صحیح,
تو اب اگر روکے گا اور منع کرتا ہے اور اب ہلاک ہوگی وہ چیز تو پھر ضامن ہوگا. ورنہ
لیکن یہ صورت پیدا نہیں ہوئی نا, مثال کے طور پہ تو یہ اتنی بات ہی نہیں ہوئی چیز ہلاک ہو گئی, اب وہ اس سے کہتا ہے کہ چیز تو آپ کی ہلاک ہو گئی.
جی,
تو پھر
چیز یعنی معاف کرنے کے بعد ہلاک ہوئی ہے نا.
ہاں,
تو اس پر کوئی ضمان تھوڑی ہے اس کا.
ٹھیک ہے,
یعنی ایسا نہیں, وہ جو پہلے والی صورت تھی نا وہ یہ تھی کہ اس نے قرض دے دیا تھا.
ٹھیک ہے,
اور اب اس نے وہ چیز واپسی کرنی
تھی اس درمیان, وہ دینے سے پہلے ہلاک,
دینے سے پہلے, تو ہم نے کہا وہ جو چیز قرض لیا وہ قرض واپسی لوٹا دے, کیونکہ جو چیز رہن رکھی جائے گروی وہ ہلاک ہوتی ہے, تو جو قرض کے عوض ہی ہلاک ہوتی ہے.
صحیح,
یعنی قرض اس کا ختم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
اب جو آپ سوال کر رہے تھے اس میں قرض رہا نہیں نا.
ٹھیک,
اس نے تو معافی کر دیا.
ٹھیک,
قرض تو ساقط ہو گیا, تو اب وہ چیز ہلاک ہوگی تو بغیر کسی شے کے ہلاک ہوگی.
ٹھیک ہے,
یعنی اس پر اس کو زمان تمان نہیں دینا ہوگا.
ٹھیک, مدنی چلے کے ناظرین, یہ ہے ہمارا اسلام اور شریعت. اندازہ کیجئے کہ یعنی تھوڑی سی نوعیت تبدیل ہونے سے احکام میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے یہ سنا, آئیے آپ کی کالز مزید ہم لیتے ہیں.
میں سہیل عباسی بول رہا ہوں سعودی عرب سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی سے پیسے لیتا ہے قرضہ بطور قرضہ اپنے کسی مقصد کے لیے, اور ان پیسوں کے بدلے میں وہ شخص اپنی زمین گروی رکھتا ہے, اور وہ ایسی زمین ہے جس میں فصل بھی اگتی ہو, تو ان کے درمیان ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پیسہ واپس دیا جائے گا تو اس وقت جو گروی رکھی ہوئی زمین ہے وہ واپس کر دی جائے گی. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا جو اس زمین سے فصل اگتی ہے اور وہ فصل وہ شخص استعمال کر رہا ہے جس نے قرضہ دیا ہوا ہے, اور جب وہ قرضہ واپس لے گا تو کیا اس وقت جو فصل جو استعمال کی ہوئی فصل اس کی کٹوتی کی جائے گی یا پوری کی پوری رقم ادا کر دی جائے گی؟
جی,
اس میں یہ ہے کہ اس طور پر قرض دیا کہ میں تمہیں قرض دیتا ہوں,
جی,
اور تم اپنی زمین مجھے دو, میں استعمال کروں گا جب تک جو ہے تمہارا قرضہ میں نہ لٹاؤں.
جی جی,
تو میری زمین استعمال کرتے رہو. تو اس طور پہ زمین دینا تو جائز نہیں ہے.
ٹھیک,
یہ تو سود والی صورت ہوگی.
صحیح ہے,
کہ قرض پر یہ نفع والی صورت ہے.
جی,
اب یہ رہن تو ہے نہیں, اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس نے جتنا عرصہ اس کی زمین کو استعمال کیا ہے تو اتنے عرصے کی جو اجرت بنتی ہے, اجرت مثل وہاں کے عرف کے اعتبار سے, وہ اس کو دینی پڑے گی. ایسا نہیں کہ فری میں ہی وہ اس کو استعمال کرتا رہے جب تک اس کا قرض وصول نہیں ہو جاتا, بلکہ گناہگار بھی ہوں گے اس طرح کرنے سے. آج کل یہ صورت بہت عام ہوتی ہے کہ گھر یا مکان اسی لیے ہی رہن رکھواتے ہیں, گروی پر رکھواتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تک ہمارا قرضہ ادا نہیں ہو تو ہماری زمین یا ہمارا مکان یہ اس کو استعمال کرتے رہو. تو یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اور جتنا عرصہ وہ استعمال کریں گے زمین یا مکان کو, اتنے عرصے کی اجرت مثل جو ہے وہاں کے عرف کے مطابق جو اجرت بنے گی وہ انہیں دینا لازم ہوگا, اور توبہ بھی دونوں پر لازم ہوگا.
جی, اگلی کال.
باب المدینہ کراچی سے ابو ماجد تاری عرض کر رہا ہوں. دارالسلام سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے, اگر نمازی نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے ہی تھے کہ امام نے سلام پھیر دیا, یعنی ابھی وہ مطمئن ہو کر سیدھا نہ بیٹھا ہو, تو کیا اس صورت میں وہ جماعت میں شامل ہو گیا یا نہیں؟
جی, کیا فرمائیں؟
ایسی صورت میں یہ دیکھیں, اب مقتدی کوئی شخص آیا جماعت میں شامل ہونے کے لیے, امام صاحب آخری تحیات میں ہیں،
پڑھ لیں.
اس نے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر. پھر اب وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھنے لگتا ہے، تو بیٹھنے سے پہلے اگر امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو وہ جماعت میں شامل نہ ہوا.
اچھا،
اسی طرح گھٹنے ابھی زمین پر رکھے ہی تھے، رکھتے ہی بلا توقف امام نے سلام پھیر دیا، پھر بھی وہ جماعت میں شامل
نہ
ہوا. کیونکہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جزء نماز، نماز کے کسی جز میں امام کے ساتھ یعنی شرکت ہو جائے.
ٹھیک ہے،
معمولی سی بھی شرکت ہو جائے.
ٹھیک.
اب جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ رکھتے ہی، بیعینی اسی طرح کا سوال فتاوی امجدیہ میں بھی موجود ہے. اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جو ہے اس پر یہی فرمایا کہ اگر بلا توقف اس کے بیٹھتے ہی زانو زمین پر رکھتے ہی،
ٹھیک ہے،
بلا توقف امام نے سلام پھیر دیا ہے تو اس صورت میں وہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا، اقتداء اس کی درست نہیں ہوگی. اگر بیٹھ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد، اگرچہ پڑھنا بھی شروع نہیں کیا لیکن تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا وقفہ ہوا تھا، اب امام صاحب نے سلام پھیرا تو پھر تو اقتداء درست ہوئی، اور بلا توقف امام نے سلام پھیر دیا تو پھر اقتداء درست نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال.
میرے دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے وہ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے ہیں نماز کے لیے، تو کیا آیا وہ مسجد میں آ کے تحیت المسجد یا تحیت الوضو پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ سورۃ موعظۃ تعین یہ کون کون سی صورتوں کا کہتے ہیں؟
جی کیا فرمائیں، سنتیں گھر سے پڑھ کر،
لیکن سنتیں گھر سے پڑھ کر آتے ہیں اور مسجد میں، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر مکروہ اوقات نہ ہوں یا وہ اوقات جن اوقات میں نوافل پڑھنا منع ہے، جیسا کہ وہ فجر کی سنتیں جو ہے گھر سے پڑھ کر مسجد میں آتے ہیں، تو اب تو کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ دو فرض ہی پڑھیں گے.
جی جی،
تو امام کے ساتھ یہ دو فرض پڑھیں گے تو یہ ان کی تحیت المسجد ہو جائے گی.
ٹھیک.
رہا تعلق تحیت الوضو کا، وہ گھر میں اگر پڑھتے ہیں وضو کر کے اذا خوش ہونے سے پہلے دو سنتیں پڑھ لیتے تحیت الوضو بھی گھر میں ہو جائے گی ان کی، اور مسجد میں آ کر فرض نماز پڑھ لیں تحیت المسجد بھی ہو جائے گی. اسی طرح انہیں مکروہ وقت نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پہ جیسے عصر کی سنتیں پڑھ کر آیا یا عشاء کی سنتیں پڑھ کر آیا، تو ایسی صورت میں جو ہے اگر وہ مسجد میں آ کر اور کوئی نوافل پڑھتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ پڑھنا جائز ہے.
ٹھیک،
کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل منع ہے.
ٹھیک ہے،
عصر کے فرضوں سے پہلے
پڑھ سکتا
جو ہے وہ نوافل پڑھ سکتا ہے.
اگلا جوز جو تھا ان کا،
معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق یہ سورت اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں.
جی، مدنی شل کے ناظرین مزید کالس لیں گے ہم آپ کی.
میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسافر بندہ کسی جگہ جا کے اگر قیام کرے گا تو وہ کتنے دن کی ارادہ کرے گا تو اسے نماز پوری پڑھنی پڑے گی، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ؟
جی، قصر نمازوں میں کتنے دن کی وہ ہے؟
دیکھیں، اگر کوئی شخص اپنے شہر سے کسی دوسری جگہ سفر کرتا ہے، اگر وہ مدت مسافت ہے یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کر رہا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس جگہ وہ جا رہا ہے دوران سفر، تو وہ قصر نماز ہی پڑھے گا.
جی،
یعنی اپنے شہر سے نکلتے ہی وہ جس جگہ جا رہا ہے اس دوران سفر کے دوران وہ قصر نماز پڑھے گا. اب وہ جس جگہ جا رہا ہے وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے، ویسے کسی کام کے غرض سے یا کسی رشتے دار سے ملنے جا رہا ہے، اب اگر اس کا وہاں پر 15 دن رہنے کا یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے، تو وہاں پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا.
ٹھیک،
اور اسے جو ہے پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی.
ٹھیک،
اگر 15 دن سے کم کا قیام ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہاں پر اسے قصر نماز ہی پڑھنی ہوگی، یعنی جو ظہر عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں انہیں 2 کر کے پڑھنے ہوں.
ٹھیک جی، مزید کال.
سوال یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنوانا کیسا ہے جس میں کنڈیشن نہیں ہوتی کہ اگر 60 ڈیز کے اندر پیسے جمع کروا جتنے ہم نے نکالے ہیں تو کچھ بھی پر پیسے نہیں لگتے، اگر 60 ڈیز ہو گئے تو اس کے بعد کچھ پرسنٹ جو ہے وہ پر انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، تو آیا اس طریقے سے کریڈٹ کارڈ بنوانا اس کو یوز کرنا کیسا؟
جی، کریڈٹ کارڈ،
دیکھیں کریڈٹ کارڈ کا استعمال تو جائز نہیں ہے.
ٹھیک،
اس کی وجہ یہ خود بھی سوال میں بتا چکے ہیں.
ٹھیک ہے،
کریڈٹ کارڈ نام اس کا یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے نہ ہوں تو کریڈٹ پہ ادھار پر آپ خریداری کر سکتے ہیں.
ٹھیک،
تو تو 40-50 دن کے اندر مختلف لیمٹ ہوتی ہیں، اس دن کے اندر اندر آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے ہوتے ہیں،
ٹھیک؟
تو اگر اکاؤنٹ میں پیسے آپ نے نہ ڈالے تو اس صورت میں جو ہے وہ پلانٹی لگتی ہے، سود والی صورت ہوتی ہے، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں. اب کوئی شخص یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میں کریڈٹ کارڈ تو استعمال کر لوں گا لیکن اتنی مدت سے پہلے پہلے ہی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دوں گا، اسے نوبت ہی نہ آئے گی. لیکن اس کا جو شروع میں ایگریمنٹ کرنا ہے، ظاہر ہے کریڈٹ کارڈ ایسے تو بنے گا نہیں، اس سے کچھ ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، کچھ فارم میں دستخط کرنے پڑیں گے، تو اس کے اس ایگریمنٹ میں یہ شرط شامل ہوتی ہے،
ٹھیک ہے؟
تو وہ اس کو قبول کر رہا ہے،
کر رہا ہے،
تو اس کا یہ ایگریمنٹ کرنا ہی جائز نہیں ہوگا، تو اس لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال بھی جائز نہیں.
اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ کوئی اگر بندہ ناپاک ہو تو کیا وہ دینی کتاب یا رسالہ وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟
بہتر ہے کہ نہ پڑھے، لیکن اگر وہ پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں جہاں قرآنی آیات ہوں یا ان کا ترجمہ ہو تو انہیں چھو نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا اور اس جگہ کو چھو بھی نہیں سکتا، یہ جائز نہیں ہوگا.
اچھا بنت سید محمد شاہ، سوال ان کا یہ ہے کہ اگر مجھ پہ فرض روزے باقی ہوں تو کیا میں نفل روزہ رکھ سکتی ہوں؟
جی ہاں، نفل روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد جو قضا روزے ہیں ان کو ادا کیا جائے، انہیں رکھا جائے تاکہ جلد سے جلد بری ذمہ ہو جائے. لیکن اگر کوئی پہلے نوافل روزے بھی رکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے.
ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز ہم آپ کی لیں گے.
میرا نام محمد امیر اتاری ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے قصر میں جو ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے وہ گھر پہ آنے کے بعد ہمیں قصر پڑھنی ہے یا پورے رکعتیں پڑھنی ہے؟
جی
جو نمازیں حالت سفر میں قضا ہوئی ہیں
جی،
تو گھر آنے کے بعد اپنے شہر وطن اصلی آنے کے بعد اگر اسے قضا کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو قصر ہی پڑھیں گے.
جی جی،
یعنی جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہو اسے اسی حالت میں ہی پڑھا جائے گا. حالت سفر میں قضا ہوئی تھی اور اس وقت جو ہے قصر کرنا واجب تھا، اب بعد میں کبھی بھی اس کی قضا کریں گے تو قصر ہی پڑھیں گے.
عشاء کی نماز کا ٹائم کب تک ہے اور کیا 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟
عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ فجر تک ہے، 12 بجے کے بعد بھی عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ آدھی رات سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے،
لیکن اگر کسی نے اتنی تاخیر کر بھی لی تو نماز قضا نہیں کہلائے گی.
ٹھیک ہے،
اور رات میں کوئی مکروہ وقت ہوتا نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
جس طرح دن میں مکروہ وقت ایک ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو رات میں ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا 12 بجے کے بعد بھی اگر وہ فجر سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں کہلائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا عشاء کی نماز، اب جیسے مثال کے طور پہ عشاء کی نماز پڑھی نہیں تھی، سو گئے، ساتھ یہ بھی سوال ہے، تو اب تہجد اور عشاء ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں، کیونکہ وہ تہجد کے لیے عشاء پڑھ کر سونا ہے
ضروری
ہے. ٹھیک ہے نا، اب وہ نوافل پڑھیں گے تو صلاۃ اللیل ہی کہلائیں گے، تہجد نہیں کہلائیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ سنا ہے کہ رنگ گورا کرنے والی کریم لگانا جائز نہیں ہے.
ایسی کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے.
ٹھیک ہے، اگر کول سے تو شامل کر لیں.
میں بلال اتاری پنڈی گھیر سے عرض کر رہا ہوں. میرا مسئلہ حضور یہ ہے کہ مسجد کی جو قالینیں کارپٹ وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، کیا وہ جب نئی لے لی جائے ایک مسجد کی تو وہ دوسری مسجد میں دی جا سکتی ہیں وہ پرانی چیزیں؟
اس میں ہی ضرور ہوتا ہے جب موسم تبدیل ہوتا ہے یا کوئی شخصیت آ جاتی ہے، بھائی بدل دو اس کو، کیا فرمائیں؟
دیکھیں ایسا نہیں کر سکتے، اگر وہ چیز قابل استعمال ہیں، ٹھیک ہے، ایسی پرانی بوسیدہ نہیں ہوئی کہ خراب ہو گئی، تو انہیں اسی مسجد میں ہی استعمال کیا جائے گا، دوسری مسجد میں نہیں دے سکتے.
اچھا ایک ایسے بس یہ ہے کہ کیا کوئی عورت عدت کے دنوں میں نکاح کر سکتی ہے؟
دیکھیں عدت میں تو نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے، چاہے وہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، تو اس میں نکاح کرنا حرام.
مدی چل کے ناظرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.